بہت سے حضرات نے ایک سوال بھیجا ہے اور یہ ایک سوال اس مرتبہ جتنی کثرت سے پوچھا گیا ہے پہلے نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ تراویح اور تہجد یہ دو نمازیں ہیں یا ایک نماز؟ اس سلسلے میں اہل حدیث حضرات کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز ہے تہجد کی, وہی قیام اللیل ہے اور وہی آٹھ رکعتیں ہیں جو پڑھی جاتی تھیں, اور حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے, اس لیے وہ آٹھ رکعتیں پڑھتے ہیں. حدیث میں آیا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آگے آ رہی ہے, تو وہ فرماتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن, پوچھ نہیں مجھ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آٹھ رکعتیں کتنی طویل اور کتنے سکون اور اطمینان سے پڑھتے پڑھاتے تھے. تو اس لیے بعض اہل حدیث حضرات اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے خود دیکھے ہیں, وہ آٹھ رکعتیں کیا پڑھتے تھے, وہ تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے میں جا کر آٹھ رکعتیں پوری ہوتی تھیں. ایک ایک رکعت میں ایک ایک دو دو پارے پڑھ لینا ان کے لیے ایسی ہی چیز تھی, وہ ان کا موقف ہے. حنفی فقہا کے نزدیک تہجد ایک الگ نماز ہے اور تراویح بالکل ایک الگ نماز ہے. نماز تہجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ غیر موقعہ سنت ہے اس آدمی کے لیے جس نے تہجد کو اپنا معمول نہ بنا لیا. مثلا ایک آدمی روزانہ تہجد پڑھتا ہے اور چھ مہینے سال مسلسل پڑھتا ہے, تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ چیز اس کے معمول میں آ گئی ہے, تو جب اس کا عمل بن گیا ہے تو اس کے حق میں تو یہ سنت موقعہ ہو گئی. کسی نے پڑھی پڑھی, نہ پڑھی نہ پڑھی, کبھی آنکھ کھلی کبھی نہیں کھلی, کبھی وقت ملا کبھی نہیں ملا, تو یہ جو ہے یہ غیر موقعہ سنت اس کے لیے ہے. ہمارے نزدیک اس لیے یہ مستحب, اور یہ پورے سال پڑھی جاتی ہے. اور نماز تراویح میں 20 رکعتیں ہر عاقل بالغ انسان کے لیے یہ سنت موقعہ ہیں, اور حنفی فقہا کے نزدیک اس 20 رکعت کی ادائیگی صرف سال میں ایک مرتبہ ہے, اور وہ ایک مرتبہ جو ہے جیسے کہ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں ہے. اہل تشیع کے نزدیک دن اور رات میں 100 نفل پڑھنا یہ ان کے نزدیک ضروری ہے, اور نہ وہ کوئی پڑھتا ہے نہ وہ اس پہ کوئی آتا ہے, تو ان کے نزدیک 100 رکعتیں, اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک 8 رکعتیں, ہمارے نزدیک 20 رکعتیں. اب یہ سب روایات مل جائیں گی. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ محدثین نے, امام بخاری نے, امام مسلم نے رحمہم اللہ جو دو چیزیں الگ الگ بیان کی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نمازیں دو ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک نے دو عنوان باندھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کے مطابق جیسے آپ فرماتے ہیں ایک ہی نماز ہوتی تو دو الگ الگ عنوانات سے وہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. مثلاً امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں کتاب و صلاۃ التراویح یہ ایک نماز ہو گئی, اور دوسرا عنوان انہوں نے باندھا ہے فضل التہجد, تہجد کی فضیلت. ایک عنوان یہ اور ایک تراویح پڑھنا, یہ دونوں الگ الگ لائے. اس کا مطلب ہے کہ محدثین بھی اس بات کے قائل تھے کہ نمازیں دو. مسلم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح مسلم میں یہ باب باندھا گیا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کہ الترغیب فی قیام رمضان، لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلانا کہ وہ رمضان المبارک میں قیام کریں. وہو التراویح، اور یہ تراویح کی نماز ہے، یہ مسلم کی روایت. اور جب تہجد اور آٹھ رکعتوں کا ذکر آیا ہے، اس سے وہ لے آئے ہیں، اس کا عنوان باندھا ہے قیام اللیل. تو کہتے ہیں کہ باب صلاۃ اللیل، رات کو پڑھنے کی نماز، یعنی عشاء کی نماز، پھر اس کے بعد تراویح، تراویح کے بعد قیام اللیل. اور قیام اللیل میں اب بھی حرمین شریفین وغیرہ وغیرہ کئی جگہ ہوتی ہے، اور قیام اللیل کو طول دینا، لمبی رکعتیں پڑھنا، حتیٰ کہ حنفی فقہا قیام اللیل میں نفل نماز کی جماعت کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں قیام اللیل ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، جتنا جو چاہے پڑھ لے. تو دو عنوانات الگ گئے، ایک صلاۃ التراویح اور ایک تہجد یا قیام اللیل، صحابہ رضی اللہ عنہم یہ کرتے تھے. اس لیے تہجد ابتدا میں فرض تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بہت ضروری تھا. اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات رات بھر کھڑے رہیے اللہ کے حضور، اچھا اسے کم کر دیں، اچھا اسے آدھا کر دیں، اچھا اسے اتنا کر دیں. سورہ مزمل کے ابتدا میں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت وزنی ہے ایک چیز ہماری وحی اور ہمارے احکامات، اس کے لیے انسان کو، اس کی روح کو بہت بہت ہمت والا ہونا چاہیے، ہم آپ کی طرف یہ چیز بھیج رہے ہیں. تو اس لیے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم قول ثقیل آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. دو باتیں اس سلسلے میں ذہن میں رہنی چاہیے. ایک بات تو یہ رہنی چاہیے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ جو قیام اللیل ہے، یہ جو لمبی رکعتیں پڑھنا ہے اور باقی نمازیں بھی، یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک بچے کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے پہلوان نے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک کلو اٹھا کے بھاگو، پھر وہ کہتا ہے ڈیڑھ کلو، پھر وہ کہتا ہے دو کلو. تو جتنا جتنا بچے میں طاقت بڑھتی ہے، وہ اتنا ہی اتنا اس کے ساتھ وزن بڑھاتا جاتا ہے. حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ جتنی نماز اور تہجد اور نفل اور یہ سب کچھ صرف ایک کام کے لیے ہے کہ تمہاری استعداد اندر تمہارا اتنا پاک ہو جائے کہ اللہ قیامت کے دن جب نظر آئے گا تو تم سہ سکو اللہ کی دید اور اللہ کی زیارت. وہ کہتے ہیں یہ انسان میں ایبلٹی پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ، خوشگوار، ہنستے ہوئے، بہت خوش چہرے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو جو نور ہے نا، اس کو سہنے کے لیے، اب بلب اور تار آپ جانتے ہی ہیں کہ جتنی وولٹیج ہوگی تار اتنی مضبوط ہونی چاہیے، کہ بالکل اسی طرح جو نور، جو اللہ ہی جانتا ہے وہ نور کیا ہے. یہ نور نہیں ہے جو روشنی ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہم لوگوں کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے نا، وہ اللہ ہے نور. اور اللہ کا نور جب چھلکے گا، پڑے گا، اس کی تجلی پڑے گی، تو اس وقت دو طرح کے آدمی ہوں گے. ایک اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی کمر جھک نہیں سکے گی، تو وہ اوندھے منہ سیدھے جا کر ٹھک زمین پہ ان کی پیشانی لگے گی. اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا ہے کہ یدعون الی السجود، یہ وہ نالائق ہیں جنہیں سجدے کے لیے خدا کا پکارنے والا مؤذن بلاتا تھا اور یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا یدعون الی السجود وہم سالمون، انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، یہ سیدھے جا کے زمین پہ اوندے منہ گریں گے اور اس دن اللہ کی زیارت سے محروم رہیں گے ولیعاذ باللہ. یہ منافق. اور دوسرے وہ جو سجدہ کریں گے پروردگار عالم کی زیارت کے بعد, وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے کتنا عرصہ لے گا. ایک یہ چیز. ایک دوسری چیز اس موقع پہ سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ جو چار تراویح پڑھ کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے. اہل مکہ, ملا علی قاری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اہل مکہ جو تھے یہ تو طواف کرنے لگتے تھے, چار تراویح پڑھ لی پھر بیت اللہ کا طواف کر لیا, طواف پورا ہوا امام نے چار اور پڑھا دی. اہل مدینہ جو تھے یہ دانا متقی حضرات, یہ چار رکعتوں کے بعد کھڑے ہو کے چار رکعتیں اپنی پڑھتے تھے, چار نفل, تو سولہ نفل ہو گئے نا چار وقفوں میں, تو بیس اور سولہ چھتیس ہو گئے. حتیٰ کہ مالکی بہت سے فقہا ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا رات کی نماز یہ تراویح چھتیس رکعتیں ہیں, لیکن محققین کے نزدیک بیس تراویح اور سولہ اپنے نوافل ہیں, تو بیس اور سولہ چھتیس ہو گئے. اہل مدینہ چار رکعتیں پڑھتے تھے پھر تراویح, پھر چار رکعتیں پھر تراویح. اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. دیکھو فائدہ اس کا یہ ہے, جتنی بھی فرصت ملے اگر مسجد کمیٹی اپنا اختیار چلتا ہو تو چاہے دو منٹ کا ہی وقفہ طے کر لے, دو رکعتیں ہی پڑھ لے. فائدہ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھے گا نماز کا بندے سے, اور فرشتوں کو کہے گا میرے بندے کی نماز دیکھو, تو فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ پوری نہیں ہے, فرض نماز میں کوتاہی ہے, کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے کچھ نفل پڑھے ہوں گے, وہ نفل بھی آج فرض میں شامل کر دو. تو اس طرح بندے کی فرائض کی نماز میں جو کوتاہی ہوتی رہی ہے اسے ان نوافل کے ذریعے پورا کر دیا جائے. اس لیے ویسے بھی دو چار نفل روزانہ پڑھ لینے چاہیے, دو نفل تو روزانہ ویسے ہی پڑھ لینے چاہیے. یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ آج دن اور رات میں جتنے کام کروں تو میری مدد فرما. دوسری نیت یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اچھا برا زیادہ اچھا کم اور یہ سب چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں, مجھے اس پہ ڈیسیژن لینا ہے, میرے ڈیسیژنس کو میرے فیصلوں کو اللہ مہربانی فرما ٹھیک کر. استخارہ ہو گیا, استعانت ہو گئی, استخارہ ہو گیا. تیسری نیت یہ کر لینی چاہیے کہ اللہ جو بھی غلطیاں گناہ ہو گئے ان سے درگزر فرما. چوتھی نیت یہ بھی کر لینی چاہیے کہ اے پروردگار جتنی بھی تیری عبادت ہے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں, شکر کو قبول فرما. شکر کے نفل, استعانت کے نفل, استخارہ کے نوافل, یہ ساری چیزیں ساری نیتوں سے بس دو رکعتیں پڑھ لے, دو منٹ تو بل ہونے ہی نہیں ہم نے پورے دینے, ہم تو ظاہر ہے کہ جی چیمپئن ہیں نماز کے, زیادہ کیا ہو گیا تین منٹ لگ جائیں گے, چوبیس گھنٹوں میں سارے فیصلے اللہ کے سپرد اور اللہ کی مدد مانگ لی. یہ تو پڑھنی ہی چاہیے, اور قیامت میں یہی نوافل فرائض کے قائم مقام بن جائیں گے. تو اس لیے تراویح بیس ہونا اس کا, یہ امام مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہم نے آپ سے حوالہ عرض کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض رہی دس سال. اللہ نے فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم بہت بوجھل چیز آپ کو دینا چاہتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا من اللیل فتہجد بہی, رات کو اٹھا کیجئے تہجد پڑھا کیجئے. دس سال کے بعد اگلے دو لفظ نازل ہوئے کہ نافلۃ لک, آج کے بعد آپ کے لیے یہ نماز نفل. دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی پابندی سے, اس کے بعد بھی پھر پڑھتے ہی رہے. تو اس لیے یہ دو نمازیں الگ الگ ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی پہلے یہ فرض تھا, پھر ان کے لیے بھی تخفیف ہو گئی تھی, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ نے سنن نسائی میں آیا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان, اللہ نے لوگوں تمہارے لیے رمضان کو فرض قرار دیا ہے, وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَةً, اور رمضان میں قیام کرنا یہ تمہارے لیے میں سنت کو قائم کر رہا ہوں. اگر سنت سے مراد تہجد دی جائے تو پہلے بھی پڑھتے تھے, کون سا نیا اضافہ ہوا؟ یہ سنن تو ہے نا جو کہ میں تمہارے لیے اس سنت کو چھوڑ رہا ہوں یا شروع کر رہا ہوں, وہ یہی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد یہ قیام, یہ تراویہ اور 20 رکعتیں. رہ گئی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, بخاری میں آتا ہے, فرماتی ہیں کہ یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. خود سوچ لیں آپ, غیر رمضان میں 11 مہینے, یہ کون سی تراویح ہے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں حقیقت میں کہ 3 وتر باقی 8 رکعتیں رہ گئیں, تو رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 8 رکعتیں پڑھتے تھے, تو جب 8 وہ تھیں, 3 یہ تھی, تو یہ 11 ہو جائیں گی. اس لیے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بھی اور یہ سارے حضرات اسی کو سمجھے. اگلی بات, جو اتنے سوالات, 20 سے زیادہ سوالات, اگلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی, پھر کیوں چھوڑ دی تھی؟ اس لیے کہ آپ سمجھے کہ اللہ کو یہ نماز اتنی پسند ہے کہ تو فرض ہو جائے گی امت پہ اور امت کے لیے ہوگی مشکل, اس کے بعد نہیں ادا فرمائی. تو اس لیے یہ 3 دن تو تراوی پڑی نا, پھر ہوا یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دور آیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے, اور راوی جو ہیں عبد الرحمن بن قاری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خرجت مع عمر, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں رات کو نکلا, لیلت فی رمضان المسجد, رمضان کی کوئی رات تھی, مسجد میں حاضری ہوئی, فَإِذَ النَّاسُ اَوْزَاعٌ, میں نے دیکھا لوگ اوزا ہیں, یعنی ایک گروہ یہاں ہے, ایک گروہ یہاں ہے, ایک گروہ یہاں ہے, متفرقون, الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں, یُصَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ, آدمی اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے جتنی رکعتیں تراوی, وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيَصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّهْتُ, اور ایسا بھی نماز پڑھ رہا ہے جس کے پیچھے اس کے مقتدی ہیں, تو کوئی اکیلا, کوئی جماعت سے, کوئی کچھ کوئی کچھ. فقال عمر, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی قاری واحد, میرا خیال ہے اگر میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں, سب ایک ہی جماعت سے نماز پڑھیں, وَيُصَلِّ الرَّجُل, اور آدمی نماز پڑھے ایک ہی قاری کے پیچھے, لکانا امسل, تو یہ زیادہ مناسب ہے. ثم عزم, پھر انہوں نے پکا ارادہ ظاہر فرما دیا کیا بس ایسے ہی کریں گے, اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ نے جمع علی عبی بن کعب, حضرت عبی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا لوگوں کو نماز پڑھا. عبی رضی اللہ عنہ پہ آپ نے سب کو جمع کرا دیا. ثم خرجت معه ليلة اخرى, پھر ایک اور رات ہم دونوں نکلے, امیر المومنین رضی اللہ عنہ میں, والناس یصلون بصلاة قارئهم, لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر, عمر رضی اللہ عنہ کا کہ نعمت البدعۃ ہذہ, کیا ہی خوبصورت طریقہ میں نے ایجاد کیا ہے, کیا اچھا طریقہ میں نے کیا ہے کہ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا ہے. یہ صحیح بخاری میں بھی روایت آئی ہے. اس لیے یہ ہے وہ جو تراویح کی نماز کم کہتے ہیں. سنن کبریٰ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ پڑھتے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو ایک رکعت میں قرآن پڑھ لیتے تھے کھڑے ہو کے، یہ ان کا بہت رہا، ایک ان کا قبروں کو دیکھ کے رونا اور ایک ان کا پوری رکعت میں قرآن پڑھ لینا بہت یعنی اور کسی میں خلفائے راشدین میں بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے رضی اللہ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق امام بیہقی رحمۃ اللہ عنہ لکھا ہے سنن الکبریٰ میں کہ دال قرا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا قاریوں کو بلاؤ رمضان آ گیا، فامر منہم رجلا، اور ایک آدمی کو کہا کہ یسلی بالناس عشرین رکعہ، لوگ آپ کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھیں گے، وکان علی رضی اللہ عنہ یوتر بہم، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب وتر آ جاتا تھا وتر کی نماز تو خود پڑھاتے تھے، 20 رکعتیں کوئی اور امام پڑھاتا تھا لوگوں کو، یہ وہ 23 رکعتیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تراویح، اور سنن کبریٰ ہی میں نہیں آگے لکھا ہے کہ روی ذالک من وجن آخر، اور بھی محدثین نے یہی روایت لکھی ہے کہ نماز تراوی جو ہے وہ 23 ہیں. اب آپ دیکھیں محدثین میں امام بخاری، مسلم، ترمذی نے بھی یہی لکھا ہے. اب کدھر جانا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اکثر اہل العلم علی ما روی عن عمر و علی، اکثر اہل علم امت کے اس طرف گئے ہیں جو روایت سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان دونوں کی پیروی کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کی کیا کرتے تھے، 20 رکعتن، 20 رکعتیں تراویح کی پڑھتے. اس لیے خلافت راشدہ خود ایک دلیل ہے، یہاں پہنچ کے اصولی فرق پڑتا ہے. اصولی طور پر اہل تشیع کا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلافت راشدہ دین میں اتھارٹی حجت نہیں ہے. یہ اہل حدیث حضرات بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب اور سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول خلافت راشدہ یہ اتھارٹی نہیں. یہ اصولی فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ اتھارٹی ہے، ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عملاً تکمیل ہی خلافت راشدہ سے ہوئی ہے. جو کچھ آپ نے فرمایا تھا خلافت راشدہ نے اسے نافذ کر کے دکھایا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام. تو خلفائے راشدین جب پڑھتے تھے تو اس لیے شامی رحمت اللہ نے لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ التراویح سنت مؤکدہ، تراویح کی نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. کیوں؟ المواظبۃ الخلفاء الراشدین، اس لیے کہ خلافت راشدہ میں یہ تمام خلفاء رضی اللہ عنہم یہ سب کے سب یہ تراویح پڑھتے رہے ہیں. للرجال والنساء اجماعا، عورتیں بھی پڑھتی تھیں اور مرد بھی پڑھتے تھے. عورتوں کے لیے ہوتی تھی جماعت اور عورتیں پڑھنے جاتی تھی مسجد میں. ہمارے وقت میں چونکہ اتنی مساجد بنائی نہیں جا سکتی، ہمارے وقت میں اسباب اور وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، اس سے اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم عورتوں کے لیے بھی کہتے کہ جماعت میں آیا کریں تاکہ وہ اور ان کے بچے کم سے کم نماز تو سیکھیں نا. ہم وقت کی ضرورت کی تحت کی بات کر رہے ہیں، ورنہ احناف اصلاً عورتوں کے مسجد آنے کو منع فرماتے ہیں. یہ ایک رائے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس لیے یہ جو آیا ہے نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ 20 رکعتیں خواتین بھی پڑھتی تھیں، خواتین کے لیے فرض نماز کے بعد سب سے بڑی نماز عید کی ہے، جمعے کی نہیں، جمعے سے بھی بڑھ کے عید ہے. حنفیہ نے وقت کے انتشار اور ظلم کی وجہ سے منع کرتے ہیں، ورنہ اصل میں عورتوں کے لیے عید کی نماز فرض نماز کے بعد دوسرا درجہ رکھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدین کی نماز میں اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لاؤ، اور ان میں سے جو مسجد میں داخل نہ ہو سکتی ہوں اور نماز نہ پڑھ سکتی ہوں تو بھی انہیں لے کے آنا کہ وہ عید کی دعا میں شریک ہو. اس لیے عید کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، اس کا اللہ کے قرب میں بڑا مقام ہے، بہت مقام ہے اس کا. فرمایا عورتوں کو بھی لے کے اس دعا میں شریک ہو. جمعے کا نہیں فرمایا، اس کا فرمایا. اس لیے ابھی جو نئے نئے شوشے، ایک سے ایک بڑا گمراہ ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ دین میں دخل دے. جس بچے کو خود سوچو یار، اے بی سی نہیں آتی، نہیں پڑھا، پانچ جماعتیں بھی نہیں پڑھا، وہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس علاج کرایا کرو، جس کو موت عزیز ہو وہی اس کی دکان پہ چڑھے. ابھی دو تین سوالات آئے، رمضان پورا کیوں فرض ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایام معدودات، چند ایک دن ہیں، چند ایک دن ہیں روزہ رکھنے کے، شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، اور اللہ تعالی نے چند دن رکھے ہیں، تو چند دن تو بس پانچ سات روزے رکھ لے، یہ تیس روزے کہاں سے آئے؟ اب بولو اس کو کیا جواب دیں. اس کا مطلب ہے سیدھا سادہ کہ سنت کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سیدھا سادہ کہ تم نے قرآن کی یہ آیت بھی پوری، اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور لوگوں مدت کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر عید کی نماز پڑھو ان تکبیروں کے ساتھ جس کی تعلیم اللہ نے کی ہے. وہ چھ تکبیرات سے لے کر 13 یا 16 تکبیرات ہیں نماز عید میں. اگر امام 6 تکبیریں کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، امام 13 تکبیرات کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، امام 16 کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ہمارے ائمہ احناف رحمہم اللہ اس کے قائل ہے. اب چونکہ لوگوں میں علم ہے نہیں، تو 6 کی بجائے اگر کوئی فرض کر لو کہ 13 کر دے تو لوگ تو بھاگ جائیں کہ یہ کیا نمام نہیں جانتے. اور عید کے دن پورا ہونے سے پہلے امام کی بھی چھٹی ہو کہ چلو امام صاحب تمہیں تو یہ بھی نہیں آتی. اس لیے کہ ہم نے دین کوئی سنجیدگی سے تھوڑا ہی سیکھا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اکثر لأن المواظبۃ علیہا وقعت فی اثناء خلافت عمر، ہمیں تراویح اور تہجد کو الگ الگ پڑھنا ہے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا تھا، ووافقہ علی ذلک عامۃ الصحابہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عموماً 20 ہی رکعتیں آ کر پڑھتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے اس فتوے پہ عمل کرتے ہوئے. وَمَن بَعْدَهُمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا بِلَا نَكِيرٍ، اور یہ 10ویں صدی کے ہیں، کہتے ہیں پچھلے 1000 سال میں کبھی کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا. مسلمانوں کی مساجد میں ہر رمضان میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. اس لیے یہ صرف امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اجماع کیا ہے. تو یہ سنت موقدہ ہوئی، اور جو آدمی اس سنت موقدہ کو چھوڑے گا اس پر کیا حکم لگے گا؟ یقیناً وہ گناہگار بھی ہے اور فاسق بھی ہے. اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان والو ایمان لانے کے بعد فاسق ہونا یہ بدترین کریکٹر ہے، بدترین تمہارا رویہ، بئس الاسم الفسوق. اس لیے تہجد جو ہے اس کا ہم نے عرض کر دیا، اور اس کے بعد تراوی، یہ سنن موقدہ میں سے ہے، اور اسے اگر کوئی پڑھے نہیں پڑھے گا تو پھر جو حکم ہم نے آپ سے عرض کر دیا. یہ سب سوالات ہیں کہ ایک نماز ہے کہ دو ہیں. چند منٹ اور آپ کی اجازت. آج تو کھانا وانا بھی نہیں نا چلو ہیں، وارث خان فیض آباد ہو ہیں. مرحوم کے ورثا میں 2 بیویاں ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہے، 3 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں. میراث میں جائیداد چھوڑی ہے. سوال یہ ہے کہ جائیداد میں ایک بیوی کے نام پانچ پانچ مرلے کے دو پلاٹ ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہے، پیپر اس کے ساتھ لف ہے، تقسیم کیسے ہوگی؟ پیپر لف بھی ہمیں نہیں ملا، ہوتی تو کچھ عرض کرتے، لیکن یہ جو انہوں نے تقسیم وراثت ہے نا، اگر انہوں نے خود اس کو لکھا ہے تو گناہگار. اگر ان کا خیال یہ تھا ولیعوذ باللہ کہ دو پلاٹ اس کو دے دو، اس کو بھی دو خرید دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، پھر وہ جانے اللہ جانے. ان ساری جتنی وراثت وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس وراثت میں نو حصے بنیں گے اور بیویوں کا چوتھائی حصہ بنے گا، دونوں بیویوں میں چوتھائی حصہ بنے گا. اب زمین پوری لی جائے، اس کو تقسیم کیا جائے یا قیمت لگائی جائے، ون فورتھ ان دونوں بیویوں کا ہے، دو اور دو چار، یہ دو بیویوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس کے بعد جتنا کچھ بچے اس کے نو حصے بنائے. نو حصوں میں تین بھائی اور تین بہنیں ہیں، یہ حصے سارے برابر کے تقسیم کیے جائیں گے، اور وہاں جو ہے تقسیم وہ دونوں بیویوں کو جو حصہ دیا جائے گا وہ ایک بٹا چار حصہ دیا جائے گا. جواد صاحب اس کے ساتھ کوئی چیز ہے نہیں، ورنہ اور آسان کر لیتے اسے انشاءاللہ. اچھا پوچھنا یہ تھا کہ علم اور تجربے میں کیا فرق ہے؟ علم تو جاننے کا نام ہے نا جی، تجربہ اس بات کو جو جان اور علم میں آئی ہے بار 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 دہرانا عملی طور پر. تو عملاً جو زندگی گزارتے ہیں یہ ہوتا ہے تجربہ. ان میں سے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی ضروری ہیں. کس فیلڈ میں کیا ضروری ہے؟ زندگی کے تمام شعبوں میں علم اور تجربہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. علم کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ بغیر علم کے میدان میں اترے گا تو پھر وہی ہوگا جو یہاں ہوتا ہے. آپ نے اگر یورپ، امریکہ میں وغیرہ وغیرہ دیکھا ہو تو ایک پروڈکٹ وہ لاتے ہیں مارکیٹ میں، چھ مہینے پہلے ہی اپنے ٹی وی اور اس طرح شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ آ رہی ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. یہ علم مہیا کرتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے چیز کیا. پھر اس کے بعد تجربہ شروع ہوتا ہے. اور ہمارے ممالک میں چیز آ گئی، مثلا فریج آ گیا، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ فریج کیسے چلتا ہے، کیسے نہیں چلتا، دروازہ بند کرنے میں کیا احتیاط ہے، کیا احتیاط نہیں ہے. یہ پھر تجربے ہوتے ہیں اس پہ، اور تجربے تو جو ماشاء اللہ ہمارے بچے دوسروں کی گاڑیوں پہ اور موٹر سائیکلز پہ کرتے ہیں، اس کے تو کہنے ہی کیا. استاد بنتے ہی اس وقت ہے جب گاہکوں کے پانچ سات موٹر سائیکل بالکل برباد کر دے، تو اب یہ استاد پہلے ہی استاد، پہلے دن ہی استاد ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک علم نہ ہو ان تجربات میں ہاتھ ڈالنا جائز ہی نہیں ہوتا، جائز ہی نہیں ہوتا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انجن کھلتا کیسے ہے، اور انجن کے کھولنے میں کیا کیا چیز، ایک واشل ہے کہاں لگنی ہے. اگر یہ نہ لگی نا تو انجن پہ فرق پڑ جائے گا، دس سال بعد انجن برباد ہو جائے گا. یہ گناہگار ہے، اس نے ٹریننگ کی ہی نہیں. اسی لیے یورپ کی جو کمپنیز ہیں وہ اپنے ٹرینرز بھیجتی ہیں، ٹریننگ سینٹرز قائم کرتی ہیں، پھر اپنا پروڈکٹ بھی بھیجتی ہیں کہ یہ. اب چونکہ والد صاحب کے پاس دولت ہے، اس لیے یہ گاڑی خرید لو، یہ کر لو، اور بچے کو گاڑی اتنی چلانی نہیں آتی. نتیجہ یہ کہ ایکسیڈنٹ کرتا ہی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں مارتا ہی مارتا ہے، کیونکہ اسے پتا جو نہیں ہے کہ کیا کرے. ایک دوست ہمیں بتا رہے تھے گاڑی کے متعلق کہ ابتدائی اتنے کلومیٹر بیس تک سپیڈ ہو تو اس طرح کرتے ہیں، اس سے زیادہ سپیڈ ہو جس ہمیں تو ظاہر ہے کہ نہیں پتا تھا. افسوس اس کا ہوا کہ ہم نے اس گاڑی کو چلانے سے پہلے ٹریننگ کیوں نہ لے لی. اس لیے لوگوں کی چیزیں تجربے کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کمپنی سے تجربہ، علم بھی ضروری ہے تجربہ. ایک انسان نے ساری زندگی کا نچوڑ اپنی سوانح یا کتاب میں لکھ دیا ہوتا ہے، وہ تجربہ ہوگا یا علم ہوگا. خرم صاحب دونوں چیزیں ہیں، ممکن ہے اس نے علم کی بات لکھی ہو، ممکن ہے اس کو زندگی میں جو تجربہ پیش آیا اس کی بات لکھی ہو، ان میں تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. جناب غامدی صاحب نے حالیہ ایک چینل میں فرمایا کہ توہین رسالت کا قانون قرآن کے خلاف ہے اور فقہ حنفی کے بھی، اس کی وضاحت فرمائیں۔ خوب، کیا بات صحیح ہے۔ ایک اور شخص ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ توبہ کی شک ڈالی جائے۔ علماء دین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور ایک اور جگہ تو انہوں نے فرمایا غامدی صاحب نے کہ بخاری اور مسلم تو اصل میں تاریخ کی کتابیں ہیں، اس کی بھی وضاحت فرمائے۔ کیا اصولی طور پہ حدیث بھی تاریخ، ان دونوں میں فرق ہے؟ فرق ہے تو واضح کیجئے۔ یہ تو یار اچھا خاصا نصاب کا سوال ہے جس پہ نمبرز ملتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا جو موجودہ قانون ہے نا، اور اس کا نفاذ، اس پہ سب حضرات نے اپنی اپنی آراء دی ہیں، میڈیا میں محفوظ ہے، ہم نے بھی دی تھی اور وہ بھی محفوظ ہے۔ روز روز ایسے نازک مسائل کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگلا جمعہ یہاں کوئی اور پڑھائے؟ اچھا، یہ یہ مسئلہ اتنا نازک ہے، اور اس کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے، کبھی بھول کے بھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کے مرتکب افراد کو کوئی سزا مل جائے گی۔ نہیں ہوتا۔ جو یہ مطالبہ کرتے تھے نا، سینکڑوں اور ان کے قائدین، مہینہ دو مہینہ پہلے جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں کون تھے کہ کون نہیں تھے۔ کدھر گئے لوگ جو ان کے ساتھ چلتے تھے؟ کدھر گئی وہ قوم جو اٹھتی تھی اور یہ روڈ بند کرو اور یہ بند کرو؟ اتنا اب تک احساس نہیں ہوا کہ یہ مردہ ہیں بابا، یہ سب مردہ ہیں۔ صرف وقتی طور پہ جوش اور جذبہ ہے، اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ مولانا آزاد اسی کو روتے تھے کہ تمہارے آبا و اجداد گنگا پہ اترے تھے اور اسی پانی سے وضو کیا تھا، اور جو تم اب نئے ملک کا شاخسانہ لے کے اٹھے ہو۔ وہ کہتے تھے مجھے یقین ہوتا کہ اس ملک میں اسلام آ جائے گا تو ہم پہلی صف میں کھڑے ہونے والے نمازی ہوتے۔ جوش چڑھ گیا، تقسیم تقسیم کر لی، ہو گئے ٹھنڈے۔ صدیوں کے لیے تم نے خدا کے دین کی بربادی کر دی۔ وہ صبح دس دس بجے اٹھنے والے، راتوں کو شراب پینے والے، حرام گوشت کھانے والے، انہیں کیا پڑی تھی؟ انہیں پتا تھا کہ یہ سلوگن اچھا ہے، اس پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسلام کو استعمال کر لیا۔ یہی جذباتیت ہے۔ اور جذبے ٹھنڈے ہو گئے، پھر مر گئے۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو سنجیدہ ہیں ان معاملات میں؟ یہ بسنت کا رویہ دیکھا ہے؟ مرغی ختم ہو گئی شہر میں، پتنگ ختم ہو گئے۔ اس موقع پہ پھر ایک ہی طاقت کام آئی ماشاءاللہ، پٹھانوں کی، پشاور سے پتنگ بنا کے بھیجے کہ یہ بھی کمائی کا موقع ہے۔ یہ قوم تھوڑا ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھٹو کو پھانسی چڑھ گئی نا، کتنے نکلے تھے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے اس پنڈی شہر میں پولیس تھی کہ ہر جگہ اور ہر گلی ہر محلے میں۔ ذوالحق صاحب نے شاید یہ سمجھا ہوگا کہ لوگ جلوس یا کچھ بھی نہیں، یار کیا کر لینا، کچھ نہیں ہوتا۔ 77 کی تحریک میں کیا ہو گیا تھا؟ پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جو ہاتھ پیچھے سے چلا رہے تھے انہوں نے کہا بس کام پورا ہو گیا، چلو چھٹی۔ ذوالحق صاحب کے حادثے میں کیا ہوا؟ بینظیر صاحبہ ایک دو دن ہنگامے رہے، کوئی نہیں اٹھتا بابا، نہ کوئی سڑکوں پہ نکلتا ہے، نہ خون بہاتا ہے۔ اور بڑی غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ جو خون کے بغیر آزادی چاہتے ہیں، جو خون کے بغیر خیر کے اداروں کا قیام چاہتے ہیں۔ کسی ملک کی فوج کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خون نہ دے۔ خون دیتے ہیں تو ہی تو کوئی شکست فتح ہوتی۔ اس لیے بالکل اس خوش فہمی، خان صاحب جیل، قیدی نمبر 804 نام لینے سے گھبراتے ہیں. اور تو پتہ نہیں جس کا بھی جو حال ہوگا, ہمیں فون نہیں کرتے, سب نے چھوڑ دیا, کوئی فون ہی نہیں کرتا کہ کہیں ٹیپ ہو گیا, آرمی تک پہنچ گیا, تمہارا کیا بنے گا. ہم اللہ کا شکر ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ آج چھوڑو وقت بچا اور کوئی کام کرے. تو اس لیے اس قوم میں کوئی جان نہیں, اگر جان ہے نا تو یہ حادثہ جو واقعی ابھی پیش آیا لاہور میں 2-3 مہینے پہلے, جو رضوی صاحب کے صاحبزادے تھے, وہ دونوں کہاں ہیں؟ تم بات تو کر کے دیکھو. رہ گئی یہ بات کہ غامدی صاحب نے بخاری اور مسلم اس کو تاریخ کی کتاب کہا ہے, تو ایسے نہیں ہے. اب نہ ہماری سنیے نہ ان کی, صحیح بخاری کو کہیں سے کھول لیں. بس امام بخاری رحمت اللہ وضو کا باب قائم کرتے ہیں, اب وضو میں کیا تاریخ ڈھونڈنی ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کہ 3 طلاق یا 1 طلاق, اب اس میں کیا تاریخ؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے معاملے میں کیا, اب اس میں کون سی تاریخ؟ یہ سب چیزیں ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت کو گرا دیں. سوال دریافت فرمایا ہے کہ ڈرین بیگ جو ڈاکٹرز لگا دیتے ہیں اور اس میں پیپ وغیرہ جمع ہوتی رہتی ہے, اس کے ساتھ مسجد میں ایسے شخص سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے, وہ اکیلے بھی نماز پڑھے گا تو بھی اسے جماعت کا ثواب ملے گا, مسجد میں اس بیگ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. دریافت فرمایا ہے ابراہیم سیف صاحب نے, اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دو بھائی کاروبار میں شریک ہیں, ان کا سوال مختصر کر رہا ہوں, اور دونوں صاحب نصاب ہو گئے. پہلے ایک بھائی صاحب نصاب نہیں تھے, پھر ان کو دوسرا بھائی زکوٰۃ کی رقم وغیرہ دیتے رہے, ہوتے ہوتے ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب دونوں بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اپنی زکوٰۃ 23 ربیع الثانی کو رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ 23 کو ان پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہوگی. تو اب دوسرا بھائی, دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے, ابراہیم صاحب کے مثلا ایک بھائی پہ محرم میں زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی, سفر ربیع الاولا محرم سفر وغیرہ گنتے گنتے ربیع الثانی تک پہنچے, تو یہ جو 6-7 مہینہ زکوٰۃ کی جتنی بھی رقم تھی نا غریبوں کو دے دیں, اور آئندہ کے لیے نیا قمری دن مقرر کر لیں کہ بھائی آپ اور میں ربیع الثانی کی 23 تاریخ کو زکوٰۃ دیا کریں, بس جو تھوڑا بہت آپ کے ذمے تھا کسی بھی بھائی کے ذمے وہ پورا ہو گیا, اب آئندہ 23 کو جب آئیں گے پیسے جب ہوگا اس وقت ہوگی زکوٰۃ. دوسری بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے کہ خام مال کا تیار ہونا, ایک طرف گاہک لیتے چلے جاتے ہیں ادھار پہ بھی, دوسری طرف کمپنی سپلائی کرتی چلی جاتی ہے, اور زکوٰۃ کا بوجھ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ زکوٰۃ کا بوجھ نہ پڑے, یعنی اس معنی میں کہ آدمی جرمانہ سمجھ رہے, خوشی سے اللہ کے لیے ادا کرنا ہے, لیکن وہ تاریخ قریب آتی ہے تو حساب کی جو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. آپ نے سچ فرمایا, بالکل ٹھیک ہے, دونوں بھائی ایک کی تاریخ مقرر کر لیں اور جو زکوٰۃ مال تجارت وغیرہ وغیرہ اس سے دے دیں, اور اپنا جو ذاتی ہے اس کی بھی اگر 23 تاریخ کر رہا ہے تو وہ کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں بھائی 1 تاریخ پہ زکوٰۃ ادا کر دیا کر. ارشاد فرمایا ابراہیم صاحب نے کہ جو دکاندار ادھار پر لیتے ہیں اس کی وصولی رفتہ رفتہ ہوتی ہے, کمپنی جو دیتی ہے چیزیں وہ بھی رفتہ رفتہ, اس در بھی پیسہ نکل جاتا ہے, یہ تفصیلی حساب آمدن اور خرچ کا یہ کچھ ترتیب نہیں پاتا, اس صورت میں زکوٰۃ کا, زکوٰۃ کا ایک ہی حکم ہے, آپ چاند کی کوئی تاریخ مقرر کر لیں, مثلا 10 رمضان کر لی, یہ ابھی 23 ربیع الثانی ہو گئی, 5 محرم ہو گئی, 10 شعبان, کوئی تاریخ چاند کی مقرر کر لیں, اور اس دن سارا سامان کچھ بڑھتا ہوا زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیں, بس ہو گئی. آپ سوچ لیں اتنا قرضہ ہے, اگر آپ کے اکاؤنٹنٹ ہیں تو پھر تو کہنے کیا, اتنا قرضہ ہے, اتنا لوگوں کو دیا ہوا ہے, اتنا کمپنی سے آ رہا ہے, پلس مائنس کر کے اس ایک دن میں آپ زکوٰۃ دے دیں, پلس مائنس نہیں کرتے, بڑھتا ہوا اندازہ کر کے دے دیں گے, زکوٰۃ ہو جائے گی. انوار صاحب فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ایمان نصیب ہو ایسا کوئی عمل بتائیں. کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے پابندی سے, روزانہ 50-100 جتنا بھی یہ کرنا چاہیے, اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. یہ بہت بہت بڑی چیز ہے کہ ایمان پہ موت آ جائے. اور اگر کوئی پیسہ اللہ نے دیا ہے تو پھر ضرور اس نیت سے خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ ذلت کی موت سے بچائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا وہ میتت السوء, لوگوں پیسے کا خرچ کرنا ذلت کی موت سے بچاتا ہے. یہ کرتا رہے گا کچھ بھی نہ کرے, یہ سخاوت اور اللہ کے بندوں کو قرض دینا اور یہ چیزیں اتنا بڑا ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا. ختم غوثیہ کا آپ نے فرمایا اگر لکھ دیتے کہ آپ کے ہاں کیا ترتیب ہوتی ہے ختم غوثیہ کی تو کچھ عرض کرتے. ہم نے اپنے مشائخ کو بھی دیکھا ہے لیکن مختلف جگہوں پہ مختلف فرض کیے جاتے ہیں. تراویح کی نماز باجماعت یہ تو ہو گیا بھی مسئلہ. تراویح میں ایک قرآن پاک کو سننا یہ سنت موقعہ ہے. حافظ صاحب کو جہاں پیسے ایسے دینے کا ہے بالکل وہاں نہیں نماز پڑھنی چاہیے, 20 رکعتیں چھوٹی صورتوں سے پڑھ لے. حنفی فقہا اسے جائز ہی نہیں سمجھتے. غسل فرض ہو جائے تو سحری کے وقت کیا, سحری کے وقت سب سے پہلے تو بھائی سحری کرے پورے اطمینان سے اور کھانا وانا کھا کے پھر غسل پھر نماز, یہ ترتیب. ایک دوست نے اللہ تعالی کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے, ان کا نام یہ ہے, اور شدید غصے اور ٹوٹ پھوٹ کی حالت میں ایسے الفاظ جو اللہ تعالی کی توہین پہ مبنی تھے. بالکل نہیں گھبرانا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے, کلمہ طیبہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. یہ سب ڈپریشن میں اور ذہنی کیفیت میں وہ معاملہ ہی اور ہوتا ہے. ڈپریشن میں والعیاذ باللہ کوئی ایسے الفاظ جو اللہ کی توہین پہ مشتمل ہوں وہ ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے. زیادہ سے زیادہ ظاہر میں کیا فتویٰ دیا جائے گا, کسے قتل کر دیں, مرتد ہے وہ, کہاں ہو سکتا ہے. اور اس کیس میں تو ایسے بھی خیر نہیں ہوتا. دوسری صورت ہے جسے اختیار کیا جانا چاہیے, اس کو حوصلہ دلانا چاہیے, توبہ کرے, ہو گیا جو ہو گیا. ایک مکان بچیوں کے مدرسے کے لیے وقف کیا, میری اجازت کے بغیر مدرسے کا متولی کوئی اور ہو گیا, نہیں ہو سکتا. جو وقف کرتا ہے نا چیز کو وہ اس کا وقف قرآنی آیت کے برابر ہو جاتا ہے, سمجھے. وقف کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. وقف کے احکامات بالکل تبدیل نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ واقف وقف کرنے والا تبدیل نہ کرے. اس کی مرضی کے بغیر متولی بھی نہیں بنایا جا سکتا, اور وہ کسی ٹرسٹ کسی مرکز میں کہیں کچھ نہیں کیا جا سکتا. صرف اتنا ہی ہے کہ اس واقف وقف کرنے والے کی بات کی پیروی کی جائے.